बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान की 7 तारीख है। हम तज़किया बिल्कुरान के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। तज़किया बिल्कुरान के हवाले से हमारा आज का मौजू ये है कि खालिक कौन है। इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا یاخلون۔ یہ سورہ عنکبوت کی 61 سے 63 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو، شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ اہل عرب اپنی ابراہیمی روایت کی بنا پر کائنات اور تمام مخلوقات کے خالق سے پوری طرح واقف تھے۔ اللہ کا لفظ تو ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے، اور اہل عرب کو یہ لفظ اپنی روایات سے ملا تھا۔ قرآن نے ان آیات میں عربوں کے جوابات بیان کیے اور ان کے شرک کا ابطال کیا ہے۔ ان آیات سے متعلق درجہ ذیل نکات زیر بحث آنا ضروری ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ہر شے کی تخلیق خدا کا فعل ہے، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا تخلیق کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے۔ اگر کائنات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور اگر اس میں موجود اشیاء کو دیکھا جائے، ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، اگر بڑی سطح پر دیکھتے ہیں تو جو بڑے بڑے کرے ہیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو یہ سارے کے سارے خدائی کی تخلیق ہیں۔ چھوٹی سطح پر دیکھیں تو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے یا جو گھاس پھونس کے تنکے، یہ بھی سب خدائی کی تخلیق ہیں، اسی کا فعل ہے، اسی کا عمل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، تمام تدابیر امور خدائی کا فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے نظم اور اس کے معاملات کو چلانے کے لیے جتنی بھی تدبیریں کی جاتی ہیں اور اس میں موجود جو عالم اسباب ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس کا کنٹرول بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ کائنات تخلیق بھی خدا ہی نے کی ہے، اور اس کائنات کو خدا ہی چلا رہا ہے، خدا ہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس کائنات میں جتنے بھی معاملات جاری و ساری ہیں وہ سارے کے سارے معاملات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے بارے میں جو بھی تدابیر کرنی ہوتی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو ان کو روزی دینی ہے، ان پر خوشحالی لانی ہے، یا ان پر کوئی مشکلات پیدا کرنی ہے ان کے لیے، ان کی آزمائش کی خاطر، یا ان میں اگر کسی ظالم اور مجرم قوم کو سزا دینی ہے، تو اس کے لیے جو بھی تدابیر کی جاتی ہیں ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی وہ تدابیر خدائی کا فعل ہے۔ اور اسی طرح عالم اسباب جو اس دنیا میں جاری ہے اس کا کنٹرول بھی خدائی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عالم اسباب جو ہے وہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے مطابق انسان جب اپنی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے تو اس کی کوشش اور جد و جہد نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، چنانچہ وہ رزق جو انسان اور ہر جاندار کو میسر ہے اور اس کی بقا کے لیے لازمی ہے، وہ ہر مخلوق کو خدائی سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جو انسان پاتا ہے اور وہ رزق جو جاندار پاتے ہیں، وہ رزق کہیں اور سے نہیں آتا، وہ رزق تمام مخلوقات کو خدا ہی کی جانب سے ملتا ہے۔ یعنی خدا ہی ان کا رازق ہے, نہ تو خدا کے رزق دینے میں کوئی شریک ہے خدا کا, اور نہ تخلیق میں کوئی شریک ہے خدا کا, اور نہ تدابیر امور میں کوئی خدا کا شریک ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ خدا خالق و رازق ہی سزاوار شکر ہے. یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تخلیق خدا کی ہے, تدابیر امور خدا کی ہیں, اور رزق کی فراہمی جو ہے وہ بھی خدا ہی کی جانب سے ہے, تو پھر خدا ہی خالق ہوا اور خدا ہی رازق ہوا, تو چنانچہ وہی شکر کے لائق ہے. یعنی ضروری ہے کہ اسی کا شکر کیا جائے. پانچواں نقطہ یہ ہے, انسان اگر ذرا بھی عقل سے کام لے اور اپنے اخلاقی شعور کو بیدار کرے تو آسانی سے اپنے مہربان رازق خدا کو پہچان سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ خدا نظر تو نہیں آتا, لیکن کیا خدا کو انسان پہچان سکتا ہے؟ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل آسانی سے ایسا ممکن ہے کہ انسان اگر عقل سے کام لے, یعنی وہ جذبات سے کام نہ لے بلکہ عقل سے کام لے, سوچے کہ یہ جو کام اس دنیا میں جاری و ساری ہیں ان کو کرنے والی کوئی چیز اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. نہ زمین فصل اگاتی ہے, نہ کسان فصل اگاتا ہے, نہ وہ پانی فصل اگاتا ہے جو کھیت میں دیا جاتا ہے جس سے کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے, اور نہ وہ بیج فصل اگاتے ہیں جو کھیت میں ڈالے جاتے ہیں. انسان کو یہ معلوم ہے کہ کتنی دفعہ بیج ناکام ہوتے ہیں, پانی دیا جاتا ہے کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن فصل نہیں اگتی. کھیت اچھے سے اچھا زرخیز مٹی والا کھیت ہوتا ہے لیکن فصل اس میں ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی. پھر انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ ان میں سے کسی شے کے اوپر میں انگلی رکھ دوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو فصل کو بناتی ہے, فصل کو پیدا کرتی ہے. پھر فصل کو کون پیدا کرتا ہے؟ ذرا بھی سوچے گا تو کہے گا کہ نہیں, فصل کو پیدا کرنے والا تو کوئی ہے کیونکہ فصل تو پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا, اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اب وہ اپنے اخلاقی شعور کو بیدار کرے, تو اخلاقی شعور کو بیدار اگر انسان کرے گا نا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جس کا جو حق بنتا ہوگا اس کو ادا کرے گا. وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا کہ میں فصل اگا رہا ہوں, یہ میرے جو اسباب میں کر رہا ہوں, جو جد و جہد کر رہا ہوں, یہ فصل اگاتی ہے, یہ فصل کو پیدا کرتی ہے, ایسا نہیں کہے گا. بلکہ وہ مانے گا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ چیز جو ہے وہ فصل کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے. اگر وہ اس طرح عقل کو بیدار کرتا ہے, اخلاقی شعور کو بیدار کرتا ہے, وہ عقل سے کام لیتا ہے اور اخلاقی شعور کو زندہ کر کے سوچتا ہے, تو پھر وہ آسانی سے اپنے مہربان رازق خدا کو پہچان سکتا ہے. خدا کو پہچاننا ناممکن تو بالکل ہی نہیں ہے, وہ مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. لیکن اگر انسان اپنا رویہ ٹیڑھا کر لے تو پھر اس کو پہچاننا مشکل ہے. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ یہ آیات بتاتی ہیں کہ وہ واحد و احد ہستی جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے اور وہ جو سب کو روزی دیتی ہے, اسے تم جانتے ہو کہ وہ اللہ ہے, پس تم اس کے باطل شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی اس ان آیات میں جو بتایا گیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو ایک بھی ہے, یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے, کوئی تیسری نہیں ہے, اور وہ احد بھی ہے, یعنی وہ اپنی نوعیت میں اکیلا ہے, اس یعنی وہ اپنی ٹائپ کی ذات ہے, اس کی ٹائپ کی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. وہی ہے جس نے زمین آسمان تخلیق کیے ہیں اور وہی سب کو روزی دیتا ہے. تو اب مخاطبین کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اسے تم جانتے ہو, تم کائنات کے خالق کو جانتے ہو. یہ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب واقف تھے خدا سے, اہل عرب جو تھے وہ خدا کی ذات کو جانتے تھے. یعنی وہ کیسے جانتے تھے؟ وہ جو روایات ان کی تھیں, ان روایات کے ذریعے سے انہیں یہ معلوم تھا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, اور وہ کائنات کا جو خالق ہے اسے اللہ کہتے ہیں. تو فرمایا اسے تم جانتے ہو کہ وہ اللہ ہے, بس تم اس کے باطل شریک نہ ٹھہراؤ. جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں, اسی نے تخلیق کیا ہے, وہی تدابیر امور کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے, تو پھر بتاؤ کہ اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ क्या कोई और तुम जानते हो ऐसी जात को, किसी ऐसी हस्ती को जानते हो जो खुदा के अलावा रिज्क दे सकती हो, जो खुदा के अलावा तख्लीक कर सकती हो, जो खुदा के अलावा तदाबीर उमूर कर सकती हो, यानी किसी बीमार को शफायाब कर सकती हो, किसी को औलाद दे सकती हो। ज़ाहिर है कि तुम जानते हो कि ऐसी कोई हस्ती नहीं है, कोई ज़ात ऐसी नहीं है। और जिनको तुम्हारे यहाँ खुदा के शरीक ठहराया जाता है, वो तुम्हें मालूम है कि ये बातिल शरीक है, ये हकीकतन नहीं है। इनके बारे में तुम यही कहते हो कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी परस्तिश करते हुए पाया और इनके बारे में इन तसव्वुरात का हामिल पाया, तो हम भी मानते हैं। कोई दलील? तो दलील तुम्हारे पास कोई नहीं है। जब तुमसे पूछा जाए कि इसकी कोई दलील है, तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होती। सातवां नुक्ता यह है, लेकिन इंसान अमूमन ख्वाहिशात पर तवज्जो को महदूद और मरकूज रखते हुए अपनी कोताह नजरी की बिना पर इस बात पर तवज्जो ही नहीं करता। यानी इंसान के जो इंसान का जो मामला है वो क्या है कि आम तौर पर इंसान अपनी ख्वाहिशात ही पर अपनी तवज्जो रखता है, यानी इसी को देखता है। जैसे यानी कि एक इंसान एक मेज पर बैठा हुआ है और उसके सामने मुख्तलिफ खाने हैं, तो वो उन खानों पर उसकी तवज्जो है और उसे भूख लगी हुई है और वो खाने खा रहा है, और वो ये सोचना नहीं चाहता कि ये खाने कहाँ से आए हैं, ये किसने बनाए हैं, ये किसने यहाँ रखे हैं, ये किसने मुझे मुयस्सर कर दिए, वो ये सोचने नहीं चाहता। बस वो खानों की लज्जत में गुम है, उसने अपनी निगाहों को यहीं मरकूज रखा हुआ है। वो आंख उठाकर देखता ही नहीं कि खाना देने वाला कौन है, गौर ही नहीं करता। ये जो उसने कोताह नजरी इख्तियार कर रखी है, यानी अपनी नज़र को बस करीब तक महदूद रखना, दूर तक नहीं सोचना कि इसके पीछे कोई हाथ है, इस कायनात के पीछे कोई ज़ात है जो इस कायनात को चला रही है, इसकी तदाबीर उमूर कर रही है, जो इंसान को रिज्क की फराहमी की जिम्मेदार है, यानी जिम्मेदार इस मानों में कि रिज्क उसकी जानिब से इंसान को मिलता है। तो जब वो अपनी कोताह नजरी की बिना पर इस बात पर तवज्जो ही नहीं करता, तो हकीकत उस पर खुलती ही नहीं है, वह हकीकत से बेबहरा रहता है। यानी ये इंसान का मामला है, आम तौर पर उसकी सूरत हाल ये है। आठवां नुक्ता ये है, इंसान अगर शुक्रगुजारी इख्तियार न करे तो वो दीन को कैसे अपना सकता है, जबकि शुक्रगुजारी ही दीन की बुनियाद है। यानी अगर किसी इंसान से हम ये तवक्कु करें कि वो खुदा के दीन को अपनाए, तो खुदा के दीन को तो वही अपनाएगा जो खुदा का शुक्रगुजार होगा। अगर शुक्रगुजारी का रवैया इंसान में नहीं पाया जाता, तो वो फिर खुदा की तरफ तवज्जो ही क्यों करेगा। यानी ये सारे काम खुदा कर रहा है, अगर इंसान के अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं है। शुक्रगुजारी एक अखलाकी खूबी है, एक जरूरी अखलाकी खूबी है, अगर ये उसमें मौजूद नहीं है तो ये शुक्रगुजारी की खूबी ही दीन की बुनियाद है। जब ये मौजूद नहीं तो दीन नहीं मौजूद हो सकता, वो शख्स दीनदार नहीं हो सकता जो खुदा का शुक्रगुजार ना हो। नवा पॉइंट ये है कि शुक्रगुजारी दरअसल एहसान को मानना और मोहसिन के अच्छे सलूक की कदरदानी है। यानी शुक्रगुजारी क्या है? ये दूसरे के एहसान को मानना है, और जिसने एहसान किया जो मोहसिन है उसके अच्छे सलूक की कदरदानी करना है कि हम कदर करते हैं। उस कदर के इजहार का ये तरीका होता है कि इंसान शुक्रिया अदा करता है या अल्लाह का कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी खुदा के एहसानात की वो कदर करने वाला है अगर वो खुदा का शुक्र अदा करता है। दसवां पॉइंट ये है, हमारे ऊपर दूसरे का एहसान दरहकीकत उसका वो हक होता है जिसको न मानना इनकार हक होगा, और इनकार हक वो चीज है जिसके डांडे तकब्बुर से मिलते हैं। यानी हमारे ऊपर जब कोई दूसरा एहसान करता है तो वो एहसान जो है उसका एक हक की सूरत में हमारे ऊपर वाजिब होता है, यानी उसका वाजिब हक हमारे ऊपर कायम हो जाता है। अगर हम उसको ना माने तो फिर ये इनकार हक है कि हम उसका हक यानी अपने मोहसिन का हक नहीं मानते, और अगर इनकार हक कर रहे हैं तो फिर इनकार हक तो इंसान तकबरी की वजह से करता है कि वो हक को कबूल नहीं करता। तकबर आदमी की निशानी यह है कि वो हक को कबूल नहीं करेगा, वो हक के आगे सर नहीं झुकाएगा। यही वजह है कि ये कहा गया इन हदैनाहु सबीला إما شاكرا وإما كفورا إن آتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے انسان کو یعنی اسے یعنی انسان کو خیر و شر کی راہ سجا دی, اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے. یہ تو وہ امتحان ہے جس میں انسان ڈالا گیا ہے. انسان کو اچھائی کا بھی پتہ ہے, برائی کا بھی پتہ ہے, حق قبول کرنے کا بھی پتہ ہے, حق کو رد کرنے کا بھی پتہ ہے. اسے یہ معلوم ہے حق قبول کرے تو یہ خیر ہے اور اگر حق کو رد کر دے تو یہ شر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اسے راستہ تو سجھا دیا, اب چاہے وہ شکر کرے یعنی قدر کرے, احسان کرنے والے کے احسان کی قدر کرے, یا کفر کرے یعنی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا. آگے فرمایا ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جو انکار حق کو اختیار کریں گے, جو منکر ہوں گے حق کے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے زنجیریں جن میں ان کو باندھا جائے گا, اور وہ توق جو ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے, اور وہ دہکتی ہوئی آگ جس میں وہ جھونک دیے جائیں گے وہ تیار کر رکھی ہے. یعنی یہ ظالم لوگ ان چیزوں سے دوچار ہوں گے, ان زنجیروں سے. یہ زنجیریں ان زنجیروں میں وہ باندھے جائیں گے, یہ توق ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے, اور یہ دہکتی ہوئی آگ جو ہے اس میں وہ جھونکے جائیں گے. بارہواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ سچے خالق اللہ کو نہ ماننا جرم عظیم ہے, کیونکہ وہ الحق ہے اور انکار حق کی سزا ابدی جہنم ہے. یعنی خالق کائنات جو ہے وہ تو واضح ہے, اور اہل عرب تو اپنی روایات ہی کی بنا پر جانتے تھے, اور وہ ایسا نہیں کہ اہل عرب کی روایات عرب والوں تک رہ گئی, یہ روایت ساری دنیا میں پائی جاتی تھی کہ اس کائنات کا خالق ہے. صرف کچھ بھٹکے ہوئے لوگوں نے ایسا انکار کیا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا تو پھر وہ ہے ہی نہیں یا ہوگا ہی نہیں, ادروائز ساری دنیا مانتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام اللہ ہے. تو اپنے سچے خالق کو نہ ماننا جرم عظیم ہے, کیونکہ وہ الحق ہے, یعنی سب سے بڑا حق وہ ہے, اور اس کا انکار جو ہے وہ انکار حق ہوگا, اور انکار حق کی سزا جو ہے وہ ابدی جہنم ہے, یعنی قرار واقعی سزا جو ہے وہ ابدی جہنم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.